আলহামদুলিল্লাহ والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه من سار على هدى اب تک کے عید میلاد النبی کے سلسلے میں نو ناکام دلیلیں آپ نے دیکھی, اب دسویں دلیل ہم دیکھتے ہیں. دسویں دلیل کیا ہے کہ بعض علماء نے عید میلاد النبی منانے کا فتویٰ دیا ہے. یہ بنیادی بات یاد رکھیں کہ علماء کی بات ماننا چاہیے, لیکن علماء کی بات اگر قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو تو پھر علماء کی وہ بات چھوڑ دینا چاہیے. یہ ہمارا منہج ہے. اگرچہ بہت سارے لوگوں کے لیے یہ چیز قابل فہم نہیں ہوتی ہے, یہ اصول قابل فہم نہیں ہوتا ہے, فوراً وہ غصے میں آ جاتے ہیں کہ آپ علماء کو نہیں مانتے. حالانکہ اکثریت بلکہ تقریباً سبھی لوگ تمام علماء کو نہیں مانتے. ایک مسلک کا آدمی دوسرے مسلک کے علماء کے بارے میں کہتا نہیں, وہ دوسرے مسلک کے ہیں. اپنے کو اپنے مسلک کے عالم کی بات ماننا چاہیے. تو اس اصول کو دو بنیادوں پر دیکھا جائے گا. ایک تو یہ اصول کہ تمام علماء کی بات مانے سوائے وہ بات جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہو, قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو. ایک اصول یہ. دوسرا اصول اپنے اپنے لوگوں کی ماننا ہے, چاہے کتنی غلط ہو, چاہے سمجھ میں نہ آتی ہو. ہاں, دوسرے علماء کچھ بھی بولیں, کتنا بھی صحیح بولیں, نہیں ماننا ہے. کیوں؟ دوسرے ہیں. ایک دوسرا اصول یہ ہے. یہ ہمارا اصول نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کے مطابق جس کی بھی بات ہو اس کو تسلیم کیا جائے, اور قرآن و سنت سے ٹکرانے والی بات کسی کی بھی ہو اس کو تسلیم نہ کیا جائے. تو یہ اپنے پرائے کا جو اصول ہے یہ ہمارے ہاں نہیں ہے. ہاں, ہمارے ہاں اصول یہ ہے کہ صحیح بات کیا ہے اور غلط بات کیا ہے. صحیح بات کو قبول کریں, غلط بات کو چھوڑ دیں. پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک اچھا عالم, بڑا عالم بھی کچھ نہ کچھ غلط بات بول دیتا ہے. ہمارا اصول یہ ہے کہ اس عالم کو نہ چھوڑا جائے, ہاں اس کی اس غلط بات کو چھوڑ دیا جائے. اگر یہ اصول اپنایا نہیں جائے تو یا تو امت میں اندھی تقلید آئے گی یا پھر امت میں تعصب اور فرقہ پرستی پیدا ہوگی. بس ہم کو نہیں ماننا ہے, کتنی بھی صحیح بولو ہم نہیں مانیں گے. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. صحیح طریقہ یہی ہے کہ ایک انسان دلیل کے ساتھ جس کی بات ہو, دلیل کے مطابق ہو, صحیح دلیل ہو, بات کو مان لے. اور اگر غلط بات ہو, چاہے کتنے ہی قریبی رشتہ دار کی بات ہو, کتنی ہی محبوب شخصیت کی بات ہو, اس کو ترک کر دے. اس سلسلے میں بعض لوگوں نے دلیلیں پیش کی ہیں اور علماء کے نام ذکر کیے ہیں کہ فلاں عالم صاحب کا فتویٰ ہے کہ عید میلاد النبی منانا چاہیے, فلانا شیخ الاسلام ہیں, فلانا اعلی حضرت ہیں, یا فلانا شیخ ہیں, فلانا عالم صاحب ہیں, فلانا مفتی ہیں, فلانا محدث ہیں, یا فلاں ہیں فقی ہیں, یا جو بھی ہیں. کسی عالم کا احترام اپنی جگہ, لیکن دلیل ہر عالم سے اوپر ہوتی ہے. لوگوں کو دلیل کے ترازو میں تولا جائے گا, لیکن لوگوں کے مطابق دلیل کا ترازو ایڈجسٹ نہیں کیا جائے گا. آپ کیا کریں گے؟ فٹ پٹی کو لوگوں کے حساب سے ایڈجسٹ کریں گے؟ فٹ پٹی وہی رہے گی, ترازو سیم رہے گا. اس میں آپ دوسروں کو تولیں گے, یہ نہیں کہ ارے یہ تو اپنا ہے, اس کے حساب سے تھوڑا جھکتا تولو, اس کے حساب سے ترازو کو ایڈجسٹ کر لو, فٹ پٹی چھوٹی کر لو. اس کے لیے آپ نہیں کر سکتے. اور جو آدمی ایسا کرتا ہے اس کی پوری زندگی کا ترازو خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ دلیل کے مطابق جو بھی بولے گا ہم مانیں گے، دلیل کے خلاف جو بھی بولے گا ہم اس کی بات نہیں مانیں گے۔ سب سے اچھا اصول یہ ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ دلیل اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے یہی اصول ہم کو دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی فرما برداری کرو، اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اور ان کی بھی جو تم میں معاملے کا اختیار رکھتے ہیں، جیسے مسلمانوں کا امیر، مسلمانوں کا خلیفہ، حاکم۔ تو اللہ نے اللہ کی بات ماننے کا حکم دیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کا حکم دیا، اور جو امیر یا بڑے یا علماء ہوں ان کی بھی بات ماننے کا حکم دیا۔ لیکن آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ آگے اللہ تعالی نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اگر تم میں کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، تنازع ہو جائے، ڈفرنس ہو جائے، ڈسپیوٹ ہو جائے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ تو کیا کرو؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس معاملے کو، اس اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو، اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر واقعی تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو، ذالک خیر و احسن تأویلا، یہی بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھی چیز ہے۔ اس آیت میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے کا ذکر کیا ہے، وہی مسلمانوں میں ذمہ دار قسم کے جو افراد ہوتے ہیں، جیسے مسلمانوں کا امیر یا علماء، مفتی، قاضی، جج، ان کی بات بھی ماننے کا حکم دیا ہے۔ لیکن یہ بات آپ یاد رکھیں، اگر آیت کو آپ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے اطیعوا اللہ کہا، اطیعوا الرسول کہا، لیکن اطیعوا اولی الامر منکم نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اولو الامر سے اطیعوا کا لفظ ہٹا دیا ہے، اللہ کے لیے اطیعوا کا لفظ مستقل آیا ہے۔ آپ آیت پر غور کریں آپ کو سمجھ میں آئے گا، اللہ کے لیے اطیعوا کا لفظ الگ سے آیا ہے، رسول کے لیے اطیعوا کا لفظ دوبارہ دہرایا گیا، لیکن پھر اولو الامر کے لیے وہ اولی الامر منکم، ان کے لیے پھر سے اطیعوا کا لفظ نہیں آیا۔ کیوں؟ علماء نے کہا وجہ اس کی ہے کہ اللہ کی بات ماننے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اللہ سے ہم پوچھیں گے اللہ یہ تیرا حکم ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ نہیں، اللہ کی بات خود دلیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ ایسا ایسا کرو تو ہم نہیں کہیں گے دلیل دو تو ہم مانیں گے، نہیں تو نہیں، رسول کی بات خود دلیل ہے، رسول بول دے کرنا پڑتا ہے۔ ہاں لیکن عالم کی بات خود دلیل نہیں ہوتی ہے، عالم دلیل کی بنیاد پر کہے تو مانی جاتی ہے بات، نہیں تو نہیں مانی جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عالموں میں ایک عالم ایسا بھی بولتا ہے، دوسرا ویسا بھی بولتا ہے۔ آپ بتائیے کوئی دو مسئلے آپ بتائیے جس میں اتفاق ہو۔ تقریباً مسائل عام ہمارے معاشرے میں جو پائے جاتے ہیں، ایک عالم بولتا ہے آپ نے فاتحہ دینا ہے، وہ بھی میٹھے پہ، دوسرا بولتا فاتحہ نہیں دینا، ایک بولتا درگاہ پہ جانا ہے، وہ بھی کندوری کا بکرا لے کے، دوسرا بولتا نہیں جانا ہے، ایک بولتا ہے تعزیہ منانا ہے، دوسرا بولتا ہے نہیں باغ بن کے ناچنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بولتا ہے ایسا کرنا ہے، دوسرا بولتا ہے ویسا کرنا ہے، ایک بولتا ہے اس سے بیعت ہونے کے بعد اس سے آپ بیعت نہیں ہو سکتے، اس کے مرید بن گئے دوسرے کے مرید نہیں بن سکتے، دوسرا بولتا ہے ان کے مرید بنو یہ زیادہ اچھے بابا ہیں، بہت پاورفل بابا ہیں۔ تو عالموں میں اختلاف ہوتا ہے، ایک عالم صاحب ایک بات بولتے ہیں، دوسری بات دوسرے عالم صاحب بولتے ہیں۔ اچھے علماء میں بھی اختلاف ہوتا ہے، برے علماء میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے، الا یہ کہ دونوں کا فائدہ ایک ہو تو دونوں جمع ہو جاتے ہیں، فائدے کے لیے قاعدہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا یہ اصول ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کا اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ وصول کرنا ہو تو اصول کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اہل حق کا یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے, اہل باطل کا یہ طریقہ ہوتا ہے. عالموں میں اختلاف ہوتا ہے. اب ایک عالم صاحب بول رہے فاتحہ دو, دوسرے عالم صاحب بول رہے مت دو, تو بیچارہ بھی کرے گا کیا, یہ دے یا نہیں دے, تو فیصلہ تو اس نے کرنا ہے. کنڈے مناؤ, جھنڈے لگاؤ اگر کوئی بولتا ہے. اب ایک بولا کرو ایک بولا نہیں کرو, ہے نا معاشرے میں, میں فرضی بات نہیں بول رہا. بولو یہ بھی آٹھ سال مدرسے سے پڑھ کے نکلا ہے, وہ بھی نکلا ہے پڑھ کے, یہ بھی پگڑی باندھ رہا ہے وہ بھی پگڑی باندھ رہا ہے, یہ بھی داڑھی والا وہ بھی داڑھی والا ہے, اس کے پاس بھی ڈگری ہے اس کے پاس بھی ڈگری ہے, تو اب اس کی مانیں گے کہ اس کی مانیں گے, آدمی پریشان ہو جائے گا. اور آپ ایک فرقہ کو ایسا بتائیے جس کے پاس عالم نہیں ہے, اور ہر فرقے کے عالم دوسروں کو کافر مشرک گمراہ بول رہے ہیں, تو پھر اگر عالم حق پہ ہے تو سارے عالم حق پہ, اس کو غلط بولنے والا بھی حق پہ, اس کو غلط بولنے والا بھی حق پہ, دونوں حق پہ نا, دونوں غلط, صحیح کیا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے اختلافات کے لیے ایک میزان ہم کو دی ہے. ٹھیک ہے, عالموں میں اختلاف ہو سکتا ہے اور اچھے عالموں میں بھی انڈرسٹینڈنگ کے فرق کی وجہ سے, غور و فکر میں فرق کی وجہ سے, ایک مسئلے کو مختلف زاویوں سے دیکھنے کی وجہ سے اختلاف ہو سکتا ہے. اب حل کیسا کریں گے؟ حل کرنے کا طریقہ اللہ نے بتا دیا ہے, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, اگر تم میں کسی چیز میں آپس میں اختلاف ہو جائے, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, تو اس اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیرو فیصلے کے لیے, وہاں سے جس کے حق میں فیصلہ آئے, جس عالم کی, جس آدمی کی, عامی کی بات صحیح نکل آئے وہ صحیح, جو غلط وہ غلط. فیصلہ کہاں سے آئے گا؟ اللہ اس کے رسول کی طرف سے آئے گا. آپسی اختلاف میں اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ فیصل ہوگا, فائنل اتھارٹی ہوگا. عالم اگر خود دلیل ہوتا تو سیکنڈ لیول پر اس کو غائب نہیں کیا جاتا, سمجھ میں آ رہی بات؟ فرسٹ لیول پہ ہے, اطیع اللہ و اطیع رسول اولی الامر منکم, مانو. ہر آدمی عالم نہیں ہوتا ہے تو عالم کی مان کے چلے گا, وہ ظاہر بات ہے. لیکن پھر ڈسپیوٹ ہو گیا, یہ کہ صحیح کہ یہ صحیح, یہ صحیح یا یہ صحیح, دو عالموں میں ڈسپیوٹ ہو رہا, کرے گا کیا, کس کی بات مانے؟ تو یہ ہمارے رشتہ دار ہیں تو ان کی مانیں گے, وہ فلاں ہمارے دوست ہیں پڑوسی ہیں ان کی مانیں. ایسا طریقہ ہے اسلام میں؟ اسلام ایسا نہیں ہے. اسلام میں اصول دیا گیا, جس عالم کی بات اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مطابق ہے اس کو آپ مانو گے, چاہے وہ آپ کا دشمن ہو, اس سے جھگڑا ہوا آپ کا. اور اس عالم کی بات آپ نہیں مانو گے جس کی بات کتاب و سنت کے مطابق نہ ہو, چاہے وہ آپ کا قریبی ہو, اس کی بات آپ نہیں مانو گے. یہ اصول ہے اسلام کا. یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی, سورہ النساء آیت نمبر 59 پہ. زیاد بن حدیر کہتے ہیں, قال علی عمر, عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا, هل تعرف ما يهدم الاسلام, تجھ کو پتا ہے کیا چیز اسلام کو ڈھا دیتی ہے, اسلام کو کیا چیز ڈھاتی ہے, گرا دیتی ہے, ہدم کر دیتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ قلت لا, میں نے کہا مجھ کو نہیں معلوم. قال يهدمه ذلۃ العالم, یا ذلۃ العالم, کہ اسلام کو ڈھاتی ہے عالم کا, اس کی لغزش, اس کی غلطی, اس کا پاؤں پھسل جانا. عالم غلطی کرتا ہے, عالم کوئی نبی ہوتا ہے؟ عالم عالم ہوتا ہے, جتنا پڑھا اس اعتبار سے وہ سوچتا ہے. کیا سارے عالموں کے مارکس برابر ہوتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے سارے عالموں کے مارکس برابر نہیں ہوتے ہیں. کسی کو اگر 100 میں سے 90 مارکس مل گئے, 95 مارکس مل گئے, 95, وہ بھی عالم. اور اگر 40 یا 50 مل گئے تو وہ بھی عالم. 50 بھی ملے 100 میں سے تو یہ کتنا فیصد عالم ہے؟ 50 اس نے غلط جوابات دیا تب بھی وہ کیا ہو رہا ہے؟ عالم. اور کسی نے 100 کے 100 صحیح جوابات دے دی, وہ بھی کیا ہو گیا؟ ڈگری تو سب کو مل رہی ہے, تو یہ فرق ہے نا علم میں ان کے. تو جس نے امتحان میں غلطی کیا, امتحان کے بعد غلطی نہیں کرے گا؟ سوچئے, جس نے امتحان میں جواب دینے میں غلطی کیا ہے امتحان کے بعد غلطی نہیں کر سکتا ہے کیوں؟ کر سکتا ہے. تو عالم غلطی کر سکتا ہے. تو عالم اگر غلطی کرے تو اس کو چھوڑ دینا ہے؟ نہیں, اس کی غلطی کو چھوڑ دینا ہے, اس کی غلطی کو چھوڑنا ہے. تو اگر آدمی عالم کی غلطی کو پکڑے رہے, اسی پر چلتا رہے, تو اس سے اسلام کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہدمہ ذلت العالم وجدال المنافق بالکتاب, اور ایک منافق کا قرآن کے ذریعے سے لوگوں سے حجت بازی کرنا, دل میں تو ایمان نہیں ہے لیکن قرآن کو بہانہ بنا کر لوگوں سے حجت بازی کر رہا ہے. ابھی صحیح عقیدہ خود اس کا نہیں ہے لیکن کیا کر رہا ہے, قرآن کو بہانہ بنا کر اپنی غلط باتوں کو قرآن سے صحیح ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اس سے اسلام کو نقصان پہنچتا ہے. وَحُكْمُ الْأَئِمَّةِ الْمُضِلِّينَ, اور گمراہ کرنے والے رہبر اماموں کے فیصلوں سے اسلام ہدم ہو جاتا ہے. الْأَئِمَّةِ امام, مسلمانوں کے حاکم, قاضی, فیصلے کرنے والے, امام. تو مسلمانوں کا جو حاکم ہوتا ہے جب وہ غلط طریقے سے فیصلہ کرے, خود گمراہ ہے, پھر وہ فیصلہ کرنے پر آئے, خواہشات کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا, چاہے وہ حاکم ہو یا قاضی ہو, چاہے عالم ہو, جب وہ خواہشات کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے تو اس سے امت گمراہ ہو جاتی ہے, اس سے اسلام ہدم ہو جاتا ہے. تو تین باتیں یہاں ذکر کی, ایک عالم کی غلطی, لغزش, دو منافق کا حجت بازیاں کرنا قرآن کو لے کر اپنی غلط بات کے ڈیفنس میں, اور تین گمراہ کن, گمراہ ائمہ کا, اماموں کا یا حاکموں کا لوگوں کو یعنی فیصلہ کرنا, گمراہی والے فیصلے کرنا. اس کو امام احمد اور دارمی نے روایت کیا ہے. تو ایک بات یاد رکھیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں عالم صاحب نے فتویٰ دیا ہے, وہ اتنے بڑے عالم وہ غلط کیسا ہو سکتے ہیں؟ تو دیکھیے عالم سے غلطی ہو سکتی ہے, اگر اچھا عالم ہے تو اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. جہاں کچھ عالموں نے جیسے سیوطی ہیں یا ابو شامہ ہیں یا کچھ اور عالم ہیں, انہوں نے کہا کہ عید میلاد النبی منانا چاہیے, وہیں کئی دوسرے عالم بھی ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ بدعت ہے, نہیں کرنا چاہیے. تو اس میں اختلاف ہے علماء میں, اور یعنی علماء نے کہا کہ یہ غلط ہے. اسی زمانے کے علماء میں سے مثال کے طور پر فاقہانی, تاج الدین فاقہانی, یہ مالکی علماء میں سے بڑے عالم گزرے ہیں, انہوں نے بھی اس کا انکار کیا, اور انہوں نے تو بہت سخت بات اس سلسلے میں کہی. انہوں نے کہا کہ یہ بطالون اور اکالون کا طریقہ ہے, بے عمل قسم کے لوگ اور کھانے پینے والے لوگوں کا طریقہ یہ منانا ہے, تو انہوں نے رد کیا ہے. اسی طرح سے مثال کے طور پر امام الشاطبی نے اپنی کتاب الاعتصام میں رد کیا ہے عید میلاد النبی کا, انہوں نے کہا یہ صحیح نہیں ہے, بدعت ہے, الشاطبی نے اس کا رد کیا ہے. اور یہ یعنی مالکی ہیں, یعنی امام مالک کے ماننے والے, امام مالک مدینے کے ہیں, تو انہوں نے بھی انکار کیا ہے. اسی طرح سے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں, انہوں نے تو سخت اس پہ انکار کیا, بعض لوگوں نے ان کا قول ذکر کیا کہ وہ بھی اس کے قائل ہیں. کوئی آدمی اٹھا کے الاقتداء پڑھ لے امام ابن تیمیہ کی, الاقتداء, اقتداء الصراط المستقیم, اس میں انہوں نے رد کیا ہے اس کا. انہوں نے کہا کہ محبت پر تو اللہ اجر دے گا نبی کی, لیکن محبت کی بنیاد پر جو بدعت ایجاد کرے آدمی, اس پر اجر نہیں دے گا اللہ تعالیٰ. تو ابن تیمیہ اور بھی علماء ہیں جن کے نام آئے ہیں. تو علماء میں جس نے کبھی کسی نے ہاں کہا ہے عید میلاد النبی کے لیے, تو نہیں بولنے والے بھی ہیں. اب ایسا اختلاف جب ہو جائے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم کہیں گے دیکھیں ٹھیک ہے, اگر یہ کرنے کا کام تھا صحابہ کرتے, اس کو صحابہ نے نہیں کیا, تابعین نے نہیں کیا, تبع تابعین نے نہیں کیا, چاروں اماموں میں سے کسی نے نہیں کیا, چار اماموں نے نہیں کیا. بہت سارے امام امام بولنے والے اس لیے امام کو بھول جاتے ہیں, اماموں نے کدھر کیا ہے, چار امام سے بتاؤں کہ ان کو نہیں سمجھتا تھا, چلو ہم کو نہیں سمجھ رہا ہے, 1400 سال بعد والے ہم ہیں, ٹھیک ہے ہم کو نہیں سمجھ, ان کو نہیں سمجھ رہا ہے, ان کو کیوں نہیں سمجھا؟ اتنی دلیلیں تو ہیں نا پھر عید میلاد النبی کی, جیسی بھی ہوں ان کو کیوں نہیں سمجھا؟ تو علماء کا نام دے کر کسی چیز کو ثابت کرنا یہ ایک کمزور طریقہ ہے بات کو ثابت کرنے کا. ہاں دلیل دینے کے بعد علماء کا تذکرہ تائید میں پیش کیا جا سکتا ہے کہ دیکھیے ہم لوگ ان دلیلوں سے مان رہے ہیں اور اتنے سارے علماء اس کی تائید میں ہیں. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے اتنے بڑے بڑے علماء ہیں جنہوں نے اس کو رد کیا ہے. امام الشاطبی کی تو مستقل کتاب ہے دو جلدوں میں الاعتصام, اس میں پوری کتاب بدعت کے موضوع پر ہے. الاعتصام دو جلدوں میں پوری کتاب بدعت کے موضوع پر ہے. بدعت کیسے ہوتی ہے, بدعت کیا ہوتی ہے, رد کیا انہوں نے, اس میں اس کو مثال کے طور پر ذکر کیا ہے, اور بھی چیزیں ذکر کی ہیں. تو خلاصہ کلام یہ کہ یہ دس دلیلیں جو جن لوگوں نے ذکر کی ہیں تو لا یسمن ولا یغنی من جوع والا معاملہ اس کا ہے کہ اس سے یعنی کچھ کام نہیں ملتا ہے. جیسے آدمی کہے کہ یعنی چمچے بھر پانی نہ پیاس بجھائے نہ نہانے کے کام آئے, تو ایسے ہی معاملہ ان دلیلوں کا ہے کہ اس سے اگرچہ دلیلیں صحیح ہیں, بخاری کی حدیث بعض مسلم کی روایتیں ہیں, قرآن کی آیات ہیں, لیکن ان دلیلوں سے جو بات ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ اس سے ثابت نہیں ہوتی ہے. اسی طرح کی دلیل ہیں اور بعض جھوٹی روایات ہیں جن کو خود عید میلاد النبی ماننے والوں نے بھی جھوٹا کہا ہے. جھنڈوں والی روایتیں ہیں اور چراغاں والی روایتیں ہیں اور بہت ساری ایسی روایتیں ہیں, خود امام سیوطی نے اس کے اوپر رد کیا ہے. تو جس کو خود انہوں نے رد کیا ہم رد کرتے بیٹھے, یہ مناسب بات نہیں ہے. مردود کو رد کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے. تو بہرحال یہ دس دلیلیں تقریباً تھیں جو ٹاپ لیول کی دلیلیں ہیں. ان دلیلوں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ دور دور تک بھی اس سے عید میلاد النبی دکھائی نہیں دیتی ہے. اب کسی کو دکھائی دیتی ہے تو دن میں بھی انسان کو تارے دکھائی دے سکتے ہیں, لیکن اس کو ہوش و حواس میں نہیں مانا جاتا ہے. تو کوئی آدمی کچھ ثابت کرنا ہی چاہے تو پھر اس کے لیے ثابت کرنے کا راستہ قیامت تک کھلا ہوا ہے, پھر وہ جس چیز کو ثابت کرنا چاہے ثابت کر سکتا ہے, لیکن واقعتاً وہ چیز ثابت ہونا ایک الگ چیز ہے. ہاں اس کو بول سکتے ہیں بہت اچھی کوشش کی آپ نے ثابت کرنے کی لیکن ہوا نہیں, تو اس کو انکریج کر سکتے ہیں اور استاد افضل ایک آئندہ اور دلیلیں لے کے آؤ آپ بول سکتے ہیں اس کو, لیکن وہ آدمی وہ ثابت نہیں کر پایا اپنی بات کو, کیونکہ دلیلیں کہیں جا رہی ہیں یہ کہیں جا رہا ہے, دلیلیں ایک وادی میں ہیں یہ ایک دوسری وادی میں ہیں, اور اسے زبردستی کھینچ کھینچ کے وہ بات نکالنا یہ مطلب دلیلوں کے ساتھ میں یعنی نازیبا حرکت کرنا ہے. بہرحال اب ہم آتے ہیں میلاد النبی میں جو خرافات پائی جاتی ہیں عام طور سے ان خرافات کی طرف. سب سے پہلی خرافت, سب سے پہلی برائی کیا ہے؟ نمازوں کا ضائع ہونا, اور خصوصاً کون سی نماز؟ عصر کی نماز. عام طور سے جلوس نکلتا ہے کون سے ٹائم پہ؟ بچے نہا دھو کے پورے ایک دم تیار ہو کے ٹرک با ٹرک ٹرک در ٹرک ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا, تو بچے سب ٹرک بھر بھر کے اور ان کو تو بس بیچاروں کو گھر میں چیختے ہیں تو گھر کے والے بولتے ذرا باہر جا کے چیخو, انرجیز کی تھک کے سو تو جائے گا کم سے کم, بھیج دیتے باہر کو چلاؤ لگاؤ نعرے پورے, انرجی کو ڈائریکشن تو ملے گی کچھ ان کی, ڈائنامک ہو کے آئیں گے کچھ لوگ. تو بچے وغیرہ نکلتے ہیں جلوس میں اور گاڑیاں بھر بھر کے نعرے لگاتے ہیں اور اس میں بڑے بھی شریک ہوتے ہیں, اور وہ جلوس اتنا کراؤڈڈ ہوتا ہے کہ اس میں نماز تو کیا اللہ بھی یاد آئے تو بہت بڑی بات ہے. تو کہاں جائے آدمی, کبھی بولتا بچے ہیں ساتھ میں کہاں مسجد میں جاؤں, ان کو کہاں چھوڑوں, کسی کے پاس کچھ سامان ہوتا ہے کوئی کیا, تو مسجد میں جانا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو عام طور سے جو لوگ جلوس میں جاتے ہیں کب ٹرک سے اتریں گے, کب مسجد میں جائیں گے, اتنی بھیڑ وضو کریں گے اور ٹرک کہاں کہاں سے جا رہا, مسجد آ رہی نہیں آ رہی رستے میں, تو عصر کی نماز تو سمجھ لیجئے عام طور سے نہیں مل پاتی ہے. پھر مغرب اور معاملات دوسرے تو الگ ہیں, اور تھک کے جو آتے ہیں دین کا کام کر کے تو فجر کی نماز تو سال بھر بھی ویسے نہیں ہے. آج تو نبی کا کام کر کے آیا ہے, آج تو کنسیشن کم سے کم فجر کے لیے ملنا چاہیے, تو فجر کی نماز بھی غائب کر دیتے ہیں. آج تو حق سے چھوڑ سکتا ہوں فجر کی نماز, آج حق سے چھوڑ سکتا ہے, میں تو اتنا بڑا کام کر کے آیا ہوں تو آج تو نہیں پڑھوں گا میں نماز. یہ حال عام طور سے مسلمانوں کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. نبیوں کے بعد کے دور کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ پھر ان نبیوں کے نیک لوگوں کے بعد کچھ ایسے بد کردار لوگ آئے ہیں، خلف برے پیچھے رہنے والوں کو بولتے ہیں، خلف جو اچھوں کے بعد برے آتے ہیں ان کو خلف کہتے ہیں۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة، جنہوں نے پہلی برائی کیا کی، نماز کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات اور خواہشات کی پیروی کی، فسوف یلقون غیا، تو ان قریب وہ غی پائیں گے، غی کے معنی خسارہ اور گمراہی کے ہیں، غی تو یہ گھاٹے میں جانے والے ہیں، کون، جو نمازوں کو ضائع کر کے اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ نمازوں میں خصوصاً اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کو، نمازوں کا اہتمام کرو، نمازوں کا خیال رکھو، والصلاۃ الوسطی اور خصوصاً بیچ کی نماز، کون سی، عصر کی نماز، خصوصاً عصر کی نماز کا خیال رکھو، وقوموا للہ قانتین اور اللہ کے آگے فرما بردار بنے کھڑے رہو۔ تو اللہ نے خاص طور سے عصر کی نماز کا حکم دیا ہے کیونکہ عصر کی نماز کے ضائع ہونے کے بہت امکانات ہوتے ہیں، اور نبی کا نام لیتے لیتے نبی کا عمل ضائع کر دیا جاتا ہے۔ بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آخری وقت ہے، آپ کھڑے نہیں ہو پاتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں کے، تین آدمیوں کے سہارے سے ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے مسجد میں آ رہے ہیں اور آپ کے پاؤں زمین پر گھسٹ رہے ہیں، پھر بھی آپ مسجد میں آ کے نماز پڑھ رہے ہیں، آخری وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کلمات نکل رہے ہیں، الصلاح الصلاح وما ملکت ایمان، نماز نماز، اور اپنے غلاموں کا خیال رکھو، نماز کا خیال رکھو، آخری وقت تک نماز کا اہتمام۔ اور اس یعنی وہ آخری دن ہے نبی کا، آخری دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو کیا بول رہے ہیں، نماز نماز، اور اسی دن کو مناتے ہوئے امت بھی کیا کر رہا ہے، نماز کو برباد کر رہا ہے، مذاق نہیں، اور اوپر سے زبان سے کلمات یہ ہیں کہ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، یعنی اب بتائیے اس سے زیادہ دامن چھوڑنا کیا ہے، کہ جس چیز کی تاکید آخری سانسوں میں نبی نے بہت ڈٹ کے کی ہو، نماز نماز آخری وقت میں، اسی دن دعویٰ کرے کہ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، لیکن کیا کرے، وہی عمل چھوڑے جس کو خاص طور سے بول کے گئے۔ تو کتنی کتنی یعنی سوچنے کی چیز ہے کہ مسلمان کیا کر رہا ہے۔ تو پہلی چیز جو اس دن کی برائیوں میں سے ہے جو عام طور سے لوگ کرتے ہیں وہ ہے نماز کا ضائع کرنا۔ نمبر دو، گانے بجانے، قوالی، اور جب قوالی وغیرہ اور نعتیں وغیرہ ختم ہوئے تو ڈسکو بھی شروع ہو جاتا ہے اس میں، کیونکہ ہر ایک کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کے اعتبار سے وہ جذبات کی تسکین پاتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قوالی اپنی اسلامی رہتی، قوالی زیادہ نان اسلامک ہے، کیونکہ قوالی کے اندر موسیقی تو ہوتی ہے لیکن قوالی کے اندر شرکیات اور خرافات بھی ہوتے ہیں۔ ہاں دوسرے گانوں میں دوسری بے حیائیاں اپنی جگہ ہوتی ہیں، وہ بھی برا ہے، لیکن اس میں شرکیات کفریات تو نہیں ہوتے ہیں، قوالی میں عام طور سے شرکیات بھی آ جاتے ہیں اور اللہ کی شان میں گستاخیاں بھی آتی ہیں۔ ہم تو جائیں گے سوئے مدینہ، اس کو جانا اور جنت میں جائیں، کیا ہے یعنی یہ ایسا ہے، ہم کو جنت کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو مدینہ جائیں گے، اور مدینے والے کی تمنا کہاں جانے کی آخری وقت میں، الرفیق الاعلی۔ تو یہ کیا ہے، جنت کی تحقیر۔ تو شعر شاعری میں عام طور سے اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک قیمتی چیز کو گھٹانا اور ایک گھٹیا چیز کو بڑھانا، شعر میں عام طور سے یہ ہوتا ہے، غلو اس میں ہوتا ہے، ایگزیجریشن اس میں ہوتا ہے۔ تو اس دن گانے بجانے بھی ہوتے ہیں، میوزک چلتی ہے، اور وہ ایک فیشن بن گیا ہے ٹیپو سلطان کی میوزک، لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کچھ سالوں میں کمپلسری ہو جائے گی میوزک، آفیشیل میوزک ہوگی عید میلاد النبی کی، اور نیشنل لیول پہ یہ ہوگا ایسا لگتا ہے، کہ آج عام طور سے یعنی عید میلاد النبی میں ٹیپو سلطان کی وہ فلمی میوزک لگتی ہے، اور سب ٹیپو سلطان اس پہ رہتے ہیں، گھر میں وہ ٹیپو سلطان نہیں ہے، گھر میں وہ ٹپو سلطان ہے، لیکن کیا ٹھاٹ ہے اس کی، اسلام کا جھنڈا لے کے بیٹھے ہیں، اس کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا، कि जिसको अगर कोई मोहब्बत से दाढ़ी पे हाथ फेर ले तो हाथ में आ जाए। अरे मैं तो समझा असली है, चलता वापस से लगाओ। ये इस्लाम का सिपाही, ये इस्लाम का दाई क्या है? नकली नकली सब, झंडा नकली, जुब्बा किराए का, गॉगल नाना का, चाचा का, दोस्त का, जूते किसी के ले लिए, मोजे किसी के ले लिए, इमामा बांधने नहीं आ रहा था, किसी ने रहम करके बांध दिया, खोला तो मुसीबत, वापस बांधने को ढूंढ रहा हूं किधर गया, बांधने नहीं आता। ये हमारा इस्लाम का ये दाई है, इस्लाम का झंडा इसके हाथ में दिए। आप सोचिए, यानी क्या मुसलमानों का हाल है, और म्यूजिक चल रही है उसके ऊपर, पूरा कारवां जा रहा है, कहां जा रहा मालूम नहीं है उसको, कहां जा रही उम्मत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, सौतानी सौतानी मलऊनानी फी दुनिया वल आखिरा, दो आवाजें हैं दुनिया और आखिरत में, दोनों पर लानत है, दोनों पर लानत है। कौन सी? मिजमार इंद नियमति व रन्नत इंद मुसीबति, खुशी के वक्त में म्यूजिक मौसीकी, और गम के वक्त में रन्ना, यानी गम के वक्त में मातम करना। तो मातम की आवाज पर भी लानत है, मुहर्रम में मातम है, और म्यूजिक है आम तौर से साल भर हमारे यहां रहती है, चाहे वो दरगाह का उर्स हो, चाहे ईद का दिन हो, या फिर कुछ भी हो, हमारे यहां आज मौसीकी आ गई है, और यानी 3 बजे से शुरू हो जाता है, और आजकल तो इतने बड़े बड़े, वो कहां से आ गए मालूम नहीं, इतने बड़े कि आदमी कोई हार्ट का पेशेंट वहां से जाए तो गारंटी नहीं है उसकी पास होगा कि नहीं होगा, पास हो जाएगा क्या है? मतलब दन दन इतना जोर जोर से, तिब्बी मेडिकली भी आप डॉक्टर्स को पूछे कितना अच्छा है वो इंसान के लिए, कितना डेंजर है वो, इतनी म्यूजिक लगती है इसको, इसके बगैर इसको चलता नहीं है। और अजान की आवाज आती है तो हरकत पैदा नहीं होती इसके अंदर, मौजिन चिल्ला चिल्ला के थक गया, लेकिन जरा म्यूजिक लगी बस्ती में कहीं, फौरन ये परवाने की तरह, जैसे चूंटियां मच्छर जमा हो जाते हैं, फौरन ये भी बराबर म्यूजिक की जगह पे आ जाता है, नाचना शुरू करता है। और अजान, अजान मौजिन सालों से दे रहा है और सुनता है, मालूम है अजान नमाज के लिए है, कभी उठ के मस्जिद के लिए आने के लिए उसमें ताकत है नहीं। शराफत की बहुत इंतहा क्या होती है, अरे बंद करो बंद करो, नाचने का बंद करो, अभी नमाज का टाइम, अजान हो रही है, अजान हो रही, बंद किए थोड़ी देर, सब उसी तरह से इंतजार में, हाँ हुई ना, फिर चालू करो, फिर नाचने शुरू करो। क्या है उनको बोलना चाहिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो थोड़ी देर तो कम से कम, वरना आपकी आवाज के नीचे अजान की आवाज भी दब जाती, लेकिन आपने सोचा नहीं कि वो अजान आपके लिए भी थी, आपके लिए भी थी। ये हाल मुसलमानों का है। तो दूसरी चीज जो है बुराई, ये म्यूजिक है, ये बाजार की रिवाज है। इसी तरह से तीसरी चीज ये है कि जवान जवान बच्चियों को इस दिन गाड़ियों में भर भर के ले जाते हैं, कुछ छोटी बच्चियां होती है, कुछ बच्चियां बड़ी भी होती हैं, अब बड़ी छोटी का कोई ऐसा स्केल तो है नहीं। मां को समझना चाहिए कि मेरी बच्ची को बाहर नहीं भेजना चाहिए, अजनबी लोग हैं, इतनी भीड़ होगी, लड़के हैं, कैसे अच्छे भी लोग उसमें होते हैं बेचारे गलती से आ जाते हैं, और बुरे लोग भी होते हैं जिनके लिए आज ही का दिन जो असल दिन है, और बच्चियां पर्दा है नहीं है, दुपट्टे कहां जा रहे हैं, कहां बच्ची जा रही है भीड़ में, इतनी भीड़ में धक्का बुक्की सब उसके अंदर बच्चियों को भेज देते हैं, ये समझते हैं कि हमने इस्लाम पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया, हमने इस्लाम के लिए कुछ कर दिया। जायज नहीं, अपने बच्चों की हिफाजत करना चाहिए, अपनी बच्चियों की हिफाजत करना चाहिए। खवातीन भी आके बेपर्दा किनारे खड़ी हो जाती है कि इस्लाम का जुलूस जा रहा है, कि इस्लाम का जनाजा जा रही है, सोचिए इस्लाम का जुलूस जा रहा है, जनाजा जा रहा है इस्लाम का, अपने घरों से झांकती औरतें और सब देखते हैं, और यहां नौजवान भी कहते हैं इनको भी कलमा पढ़ाएंगे, अरे ऊपर देखो, अरे नीचे देखो, अरे पहली खिड़की में देखो, नारे लगाते, शर्म आना चाहिए। मुसलमान बच्चियां कभी होती हैं, ख्वातीन होती हैं, कभी गैर मुस्लिम होते हैं, पुलिस आ जाए अगर उसमें तो एकदम जोश इस्लाम का जिंदा हो जाता है, इनको भी कलमा पढ़ाएंगे। अच्छा, घर में जाके पहले खुद कलमा पढ़ाने नहीं आता इसको, उनको कलमा पढ़ाने चला, एक ही दिन कलमा पढ़ाना है, نہ اس کو قرآن پتا ہے، نہ اس کو اسلام پتا ہے، نہ اس کو سورہ فاتحہ ڈھنگ سے پڑھنے آتی ہے، دس غلطیاں اس میں نکلیں گی، سات آیتوں میں دس غلطیاں کرے گئے ہیں. لیکن دوسروں کو کلمہ پڑھا نکلا ہے، وہ بھی سال میں ایک بار، سال بھر اپنے گھر میں نہ خود پڑھتا ہے کلمہ نہ گھر والوں کو پڑھاتا ہے، کبھی چیک بھی نہیں کیا ہے. یہ آج ہمارا امت کا حال ہے، یہ امت کے زوال کی علامت ہے، یہ تنزل کی علامت ہے کہ خیالی چیزوں کو امت عمل کا بدل بنا لیتی ہے، دعووں کو، چیخ پکار کو، کھیل تماشے کو دین کا بدل بنا لیتی ہے. یہ زوال کی علامت ہے، امت کے زوال کی علامت ہے. اور زوال کے دور میں اگلی سٹیپ کی بجائے پچھلی سٹیپ کریکٹ کرنی پڑتی ہے، حال کو درست کرنا پڑتا ہے. تو تیسری چیز جو ہے بے پردگی اس دن ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں بیٹھی رہیو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، پچھلی ماضی کی جاہلیت میں جو بے پردگی ہوا کرتی تھی، تم ویسا بلا پردہ اپنی زینت کا اظہار نہ کرنا. امت کی ماں ہے، نبی کی بیوی کون ہوتی ہے؟ نبی کی بیوی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہم سب کی کیا ہیں؟ ماں ہیں. ان کو کہا جا رہا ہے گھر میں بیٹھے رہو، پردے سے رہو، اپنی زینت کا اظہار لوگوں پہ مت کرو. اب بتائیے جن کے بارے میں یعنی امت کا عقیدہ ہے کہ امت کی ماں ہے، ان سے کہا جا رہا ہے، باقی خواتین کو کتنا پردے کا لحاظ کرنا چاہیے، کتنا لحاظ کرنا چاہیے. لیکن آج دیکھیے، چاہے وہ یہ عید ہو یا عید میلاد النبی جس کو مناتے ہیں لوگ، وہ ہو یا کچھ بھی ہو یا نکاح ہو، آج بے پردگی مسلمانوں میں کتنی عام ہے، اور خاص طور سے بعض علاقوں میں جہالت کی وجہ سے بچیاں جب بڑی ہو جاتی ہیں تو خصوصی طور پر نکاح سے پہلے ان کو پردہ نہیں کرایا جاتا ہے، تاکہ کم سے کم ہماری بچی کو رشتہ تو آئے. اس کو پردے میں رکھ کے کرنا کیا ہے؟ دینے لینے کی بچی ہے، دیکھنا چاہیے، لوگ دیکھیں گے کیسے اس کو، ہماری بچی نکاح کے لائق ہو گئی ہے. بہت شرم کی بات ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے معاملات میں ازواج مطہرات کو دیکھیں، اس دور کی مسلم خواتین کو دیکھیں. ترقی یہ نہیں ہے کہ ہم دوسری قوموں کے رہن سہن کو اور دوسری قوموں کے رواج کو، عادات و ادوار کو اپنائیں. ترقی یہ ہے کہ ہم ہمارے سلف، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، ان کی زندگی کو دیکھ کے جیئے، ان کے اصول و آداب، ان کا رہن سہن اپنائیں، اس معاشرے کو اپنے معاشرے میں لانے کی کوشش کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرہ تھا، نہ کہ آج کی مغربی تہذیب جس کو پیشاب پاخانے کا طریقہ بھی معلوم نہیں ہے، جس کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے. ٹیکنالوجی زندگی گزارنے کے طریقے کا نام نہیں ہے، ویسے ہی جیسے سواری منزل کا نام نہیں ہے، منزل کے لیے ذریعہ وسیلہ ہے، وہ منزل کا نقشہ بھی نہیں ہے اور وہ منزل بھی نہیں ہے. دوسری قوموں کو دیکھ کے ہم کو نہیں چلنا ہے. تو بے پردگی اس دن عام ہوتی ہے اور یہ بہت شرم کی بات ہے. چار جھوٹے نعرے اور دعوے اس دن عام ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، تم وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ چیز بڑی گھناؤنی ہے، بڑی قابل نفرت ہے. مقتا، کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ چیز بڑی قابل نفرت ہے کہ تم وہ کہنے لگو جو تم کرتے نہیں ہو. یعنی تم وہ دعوے کیوں کرتے ہو جو پریکٹیکلی تم کر نہیں پاتے، بڑے بڑے دعوے کرتے ہو، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور نماز چھوڑ رہے ہیں اور حلال و حرام کی تمیز چھوڑ رہے ہیں، نگاہوں کی حفاظت چھوڑ رہے ہیں اور دین کی کتنی چیزیں چھوڑ رہے ہیں، لیکن سب چھوڑنے کے بعد یہ کہتے ہیں نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. تو زبان سے جو کلمات آدمی کہہ رہا ہے، واقعی پریکٹیکلی اس پر کتنا عمل کر رہا ہے؟ آدمی اتنے یعنی ڈیرنگ سے کہہ رہا ہے، کیا اس کے دل میں خیال نہیں گزرتا ہے کہ جو زبان سے میں کہہ رہا ہوں علم یعلم بان اللہ یرا، کیا اس کو نہیں معلوم اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ کہ اللہ کے سامنے بول رہا ہے اور دل میں معلوم ہے آج کہیے کل سے تو پھر اپنی وہ پرانی زندگی جیسی ویسی جینا ہے۔ تو جھوٹے دعوے اللہ کو پسند نہیں ہے، بڑے بڑے نعرے لگانا، بڑے بڑے دعوے کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ پانچ، فضول خرچی کہ لائٹنگ کرنا اور پتا کے اور کیا لگانا، سب ہرے رنگ کے کاغذات پورے گاؤں گلیوں میں کوچوں میں، اور کیا کچھ نہیں خرچ اس میں ہوتا ہے، پھول وغیرہ لوگوں پہ لٹانا، یہ ساری چیزیں اسلام میں نہیں ہیں۔ مدینہ میں کبھی اس طرح سے لائٹنگ ہوئی؟ چراغ لگائے لوگوں نے، ایسے چلو چراغ لگائیں گے، آج نبی کی پیدائش کا دن ہے یا فلاں دن ہے، اتنا پیسہ جمع کر کے اگر غریب بچیاں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، اگر ان کے نکاح کا، ان کے معاملات کا، غریب نوجوان جو ہیں جن کے پاس نکاح کے لیے کچھ سیٹنگ نہیں ہے، نہ گھر ہے، نہ ان کے پاس دینے کے لیے مہر ہے، نہ ان کے پاس ڈھنگ کا جاب ہے، اگر یہ پیسہ جو پوری امت یا کم سے کم ہمارا ملک اس کے مسلمان جو خرچ کرتے ہیں اس پر، اگر یہ فضول خرچی کو ہٹا دیا جائے اور اس کو صحیح ڈھنگ سے استعمال کیا جائے، کتنا بڑا کام ہو سکتا ہے، کتنی فضول خرچی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَا تُبَدِّرْ تَبْدِيرًا، فضول خرچی مت کر، اِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، فضول خرچی کرنے والے یقیناً شیطان کے بھائی ہیں۔ کس کے بھائی ہیں؟ شیطان کے۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ تو فضول خرچی کرنا بھی اسلام میں جائز نہیں ہے کہ ایک آدمی یعنی ایسی چیزوں میں، لائٹنگ میں اور اس طرح کی چیزوں میں خرچ کرے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ بتائیے، یہ جو ہرے ہرے کاغذات جو لگاتے ہیں، اس کی بجائے اگر دین کی کتابیں چھاپی جائیں اور مسلمانوں کو، غیر مسلموں کو تقسیم کی جائیں، تو کتنا بڑا فائدہ ہو سکتا ہے، کتنے لوگ راہ راست پر آ سکتے ہیں۔ لیکن اس کی بجائے ہر ایک کاغذ لگانے سے کیا ہوتا بتائیے؟ اس سے زیادہ تو پتے اللہ نے لگا رکھے ہیں زمین پہ، ہے کہ نہیں؟ پیڑوں پہ کتنے پتے ہیں، کیا ہوا اس سے؟ تو آپ کے کاغذ نقلی لگانے سے کیا ہوگا؟ اسے کس کا کیا فائدہ؟ کوئی اس کے کامن سینس بھی آدمی کو نہیں، اس کا اچیومنٹ کیا ہے؟ ہر ایک کاغذ بس اسلام زندہ باد، اس سے ملا کیا آپ کو؟ وہ پیسہ آپ کا اس میں گیا ہے۔ اس کی بجائے وہی کاغذ اگر اس پر دین کی باتیں، اس نبی کی حدیثیں اگر چھپی ہوتی اور وہ کاغذ لوگوں تک پہنچایا جاتا اور لوگ اس کو پڑھتے، اور سو آدمی میں سے اگر ایک آدمی بھی ہدایت پر آتا، تو کتنا بڑا کام ہوتا ہے، کتنا ویسٹیج آف ایفرٹس ہے۔ وہ باندھنے کو کتنی تکلیف ہوتی، وہ ادھر سے کھمبے پہ چڑھ رہا، اس کو شاک لگ رہا، وہ ادھر سے کھمبے پہ چڑھ رہا، وہ ادھر سے گر رہا، اس میں رسک فیکٹر وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو کیا ملتا ہے اس سے؟ لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں، اس کی گیلری میں جا رہے ہیں، وہ بولا ہمارے گھر میں کیوں آ رہے ہیں، ہمارے گھر میں مسلمان نہیں چلتے گوشت کھا کے، لیکن جا رہے ہیں، ہمارا ہے، چلو تمہارا آئے گا تو پھر تم کو بھی نہیں دیں گے ہم، ایسے بےچارا رہا ہو تو جا کے سب پورے گاؤں میں ہرا بھرا کر دی، اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد کیا؟ ایک دن، دو دن، تین دن، ہفتہ، اس کے بعد کیا؟ تو یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کا پیغام کہاں ہے؟ یہ پیغام ہے اسلام کا؟ بلکہ بہت سارے لوگ مسلمانوں کو دیکھ کے، معلوم نہیں کتنے لوگ بدزن ہوتے ہوں گے، ایسا اسلام؟ اچھا ہم لوگ مسلمان نہیں ہیں، کتنے لوگ بدزن ہوتے ہوں گے، یہ کیا ہے اسلام؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ کتنے لوگ بزن ہوتے ہوں گے، آپ کو کیا معلوم ہے؟ آپ کبھی غیر مسلموں سے بات کر کے دیکھیے، بولتے کیا ٹریفک جام کر کے رکھ دی ان لوگوں نے، مصیبت ہے ان لوگوں کی، کچھ فائدے کے نہیں ہے لوگ۔ تو ہم دوسروں کو اگر کچھ دیں گے، ہم دینے والی قوم ہونا چاہیے، کہ ہمارے پاس ایک بہت قیمتی چیز ہے، دین، زندگی گزارنے کا طریقہ، وہ ہم دوسروں کو اگر دیں گے تو یہ ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ نعرے دینے سے یا بڑی بڑی باتیں کرنے سے، دوسروں کو تکلیف دینے سے دوسرے لوگ اسلام کی طرف نہیں آئیں گے بلکہ اور دشمن مسلمانوں کے بنیں گے۔ تو بہرحال یہ برائیاں اس دن کی ہیں۔ اس سلسلے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی محبت کا تقاضا کیا اور ہم کو کرنا کیا چاہیے، بہت ساری چیزیں ہیں، میں اس میں سے تین چیزیں بتاتا ہوں، اللہ مجھ کو اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کرنے کا کام کیا ہے؟ نمبر ایک، ہم یہ عزم کریں کہ ہم اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں گے، یہ ہماری نیت ہونا چاہیے۔ نیت کرنے کو بھی ڈرتا آدمی کہ کرے تو کرنا پڑے گا، کرنا پڑے گا، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، کہ ہم یہ ارادہ کریں کہ ہم اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں گے۔ یہ ایک اتنی قیمتی چیز ہے کہ اللہ تعالی کی محبت کے پانے کا یقینی ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، قل، اے نبی آپ کہیے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی آپ کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، فالو کرو مجھ کو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ نبی کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، سمپل، کتنا آسان ہے۔ آپ سوچئے، نبی کی ایک سنت پر آدمی عمل کرے، اللہ کی محبت کا دروازہ وہاں سے کھل جاتا ہے، اور کیا چاہیے آپ کو، بہت بڑا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں معلوم کرتے چلے جائیں، چھوٹی سنت، بڑی سنت، جیسی بھی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا دروازہ اس سے کھل جاتا ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، نہ صرف محبت کرے گا بلکہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے گا، وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن اگر نہیں تو اللہ نے کیا فرمایا، قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اے نبی کہیے اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی فرما برداری کرو، فَإِن تَوَلَّوْا، لیکن اگر یہ فرما برداری نہیں کرتے ہیں بلکہ منہ موڑ کے پیٹ پھیر کے نکل جاتے ہیں تو ان سے کہہ دو، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو لوگوں سے آپ کہہ دو کہ اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ نے بتایا اللہ کس سے محبت کرتا ہے، دوسری آیت میں اللہ نے بتایا اللہ کس سے محبت نہیں کرتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی واقعی نبی سے محبت کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بھی محبت کرے، اور صرف محبت نہیں بلکہ اس کی اتباع کرے، اس کو فالو اپنی زندگی میں جگہ لے۔ آپ بتائیے کسی سے آپ کا آپ سے بہت محبت ہے، اس کو گھر میں آنے نہیں دے رہے آپ، دینے دے باہر ہوتے، کیوں؟ بہت محبت ہے مجھ کو آپ سے، چلے گا، ایسی کیسی تمہاری محبت، گھر میں آنے نہیں دے رہے، آ رہا تو دروازے بیچ میں آ رہے، دائیں سے تو دائیں سے، بائیں تو بائیں سے، اندر ہی آنے نہیں دے رہا۔ ہم نبی کی سنتوں کو گھر میں آنے نہیں دے رہے اور باہر جا کے دعوے کر رہے ہیں ہم نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ کون یقین کرے گا؟ آئینہ بھی یقین نہیں کرے گا۔ تو ہم نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی میں، اپنے گھروں میں داخل کریں، اسلام کو گھر میں سب سے بڑا مقام دیں۔ گھر کا جو ہے، جیسے الیکٹریسٹی کا پورا سرکٹ ہوتا ہے، فیوز ہوتا ہے، گھر کا پورا نظام جو ہے اسلام پہ چلنا چاہیے، گھر کا پورا نظام اسلام پہ چلنا چاہیے۔ نمبر دو، نبی کی محبت کا تقاضا، پہلا تو ہے کہ اتباع اور فرما برداری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، نمبر دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دوسروں تک پہنچانے کا عزم، پکا ارادہ، کہ جب ہم مانتے ہیں کہ یہ نبی رحمت ہیں اور آپ کا دین دین رحمت ہے، ساری انسانیت کی فلاح اور بھلائی اس میں ہے، ہم کو چاہیے کہ اس کو ہم دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلغوا عنی ولو آیا، دوسروں تک میری طرف سے پیغام پہنچا دو، چاہے وہ پیغام ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، ایک آیت ہی صحیح، اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا ہے، تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس بات کا کہ ایک آیت ہی صحیح دوسروں تک پہنچاؤ، تو جو ہم نے اپنے نبی سے لیا اس کو ہم دوسروں تک پہنچانے والے بنے۔ اپنے گھر سے شروع کریں. ٹھیک ہے, باہر آپ کو پٹائی کا ڈر ہے, یہ نہیں بلا کون مولے, ٹھیک ہے, آپ گھر میں تو بول سکتے ہو, گھر میں تو بتا سکتے ہو, اپنے ماتحتوں سے بتا سکتے ہو. ٹھیک ہے, بیوی نہیں مانتی آپ کی بات, بچوں سے تو زور زور سے بیان کرو, بیوی بھی سننا شروع کرے گی. گھر کے اندر ماحول بنائیے, گھر کے باہر دوستوں میں تذکرہ کیجیے, اور آگے جہاں تک آپ کی طاقت ہے آپ جو بھی بہانہ آپ تلاش کر سکتے ہیں آپ پہنچائیے, پہنچائیے. ایک عورت اگر اس کو معلوم ہو جائے کل پانی بند ہے, وہ سکون سے رہ سکتی ہے؟ نہیں رہ سکتی, برابر بتائے گی. ایک آدمی اس کو معلوم ہے کل پورا شہر بند ہے, دکانیں بند رہنے والی ہیں, اس کو سکون آتا ہے, وہ سب کو بیان کرتا ہے, اس کے پیٹ میں بات رہ نہیں پاتی, وہ بتاتا ہے لوگوں کو, سوچتا ہے کہ میں کچھ تو بھلا کر رہا ہوں, ان کو بتا رہا ہوں. لوگ جہنم میں جا رہے ہیں, ان کو معلوم نہیں صحیح زندگی کا طریقہ کیا, اور آپ چپ بیٹھے ہیں, آپ گونگے بنے بیٹھے ہیں, اس سے زیادہ افسوس کی چیز کیا ہو سکتی ہے. اور باہر والے تو باہر والے, اب گھر والوں کے لیے زیادہ گونگے ہیں, بہت سارے لوگ تو باہر بولتے ہیں گھر میں گونگے ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک عجیب قسم, گونگے پن کی عجیب قسم ہے یہ. تیسری چیز کرنے کا کام یہ ہے کہ آج عالمی سطح پر میڈیا میں کچھ لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے اسلام کا چہرہ مسخ کیا جائے, اسلام کا پکچر بگاڑا جائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امیج خراب کی جائے, قرآن کے بارے میں غلط غلط باتیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ بیان کی جائیں, پس منظر سے کاٹ کے سیاہ کو سباق سے نکال کر قرآن کی باتیں پیش کی جائیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پیش کی جائیں, اور اسلام کو دنیا کے لیے, عالم کے لیے, انسانیت کے لیے ایک خطرہ بتایا جائے. اس وقت میں بہت بڑی ضرورت ہے کہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے ڈیفنس میں ہم کھڑے ہو جائیں. لیکن یہ ڈیفنس کون سا ڈیفنس ہو؟ علمی دفاع, کہ میڈیا ہی کا استعمال کرتے ہوئے, چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو یا کوئی اور میڈیا ہو, ہم واقعی اسلام کا سچا پیغام, جو حقیقی اسلام ایز اٹ از, اسلام واقعی کیا ہے, بے آمیش شکل میں واقعی اسلام کی دعوت ہم دوسروں تک پہنچائیں. آج اس کی ضرورت ہے, آج اس بات کی ضرورت. آپ پہ کوئی الزام لگا دے چور ہے, آپ بیٹھیں گے مجلس میں, جانے دو بابا ذکر کرتے بیٹھتا میں, کریں گے آپ؟ اور آپ کے کان میں کوئی بولے ان اللہ ما الصابرین, کہے گا صابرین بولے گا, الزام لگا رہے نا میرے اوپر, برداشت کریں گے آپ؟ بولے آپ چور ہیں, آپ مسجد کا پیسہ کھا گئے, آپ فلاں بینک کا پیسہ کھا گئے, فلاں آپ کے اکاؤنٹ میں سے چوری کر, میری بھی جیب مارے کوئی بول دیا گیا, برداشت کریں گے آپ؟ نہیں کریں گے. اپنے نبی پر تہمتیں لگ رہی ہوں, اللہ کے بارے میں غلط باتیں کہی جا رہی ہوں, قرآن کے بارے میں غلط بات کہی جا رہی ہے, ہم کھا رہے ہیں, پی رہے, موج منا رہے, اور آپ بتائیے کچھ بھی ہم کو حرکت ہمارے دلوں میں نہیں پیدا ہوتی, فکر نہیں, نیند آ رہی ہم کو, وہ بھی اتنی نیند آ رہی کہ فجر کی نماز بھی جا رہی. اب بتائیے اس سے زیادہ ہم کیا اسلام کے ساتھ برا کر سکتے ہیں, کیا ہم ناقدری کر سکتے اسلام کی؟ اس وقت ضرورت ہے کہ ہم علم حاصل کریں اسلام کا, اور اپنے دائرے میں, آپ کو نہیں بول رہے ہم چاند پہ جا کے دعوت دعا, اپنے دائرے میں جہاں تک ہو سکتا ہے پر امن طریقے سے, حکمت اور سوجھ بوجھ کے ساتھ میں آپ اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچاؤ. ارے اسلام ایسا نہیں, ایسا ہے. اب ایسا بتانے کے لیے پہلے اپنے کوئی معلوم نہیں تو دوسروں کو کیا بتائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فالذین آمنوا بہ, تو جو لوگ اس نبی پر ایمان لے آئیں, وعزروہ, اور اس نبی کا دفاع کریں, اس نبی کو سپورٹ کریں, اس کو ڈیفینڈ کریں, ونصروہ, اور اس نبی کی مدد کریں, واتبعوا النور الذی انزل معہ, اور اس نور کی اتباع کریں جو اس نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے, یعنی وحی, قرآن و سنت, اولئک هم المفلحون, یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے. کامیابی کا فارمولا اللہ نے یہاں پر دیا ہے, کیا ہے آخر میں دیکھ لیجیے. آخری بات, جو لوگ ایمان لائے اس نبی پر, ایک ایمان لے آئے, نبی کی بات جو بھی ہے سمجھ میں آئے نہیں آئے, ہمارے نبی نے بتایا ہم مانتے, چاہے ہم کو لوگ بیوقوف پاگل کہیں, پچھڑے ہوئے کہیں, ان پڑھ کہیں, جاہل کہیں, ہمارے نبی نے جو بولا ہم مانتے ہیں, بس ختم. نمبر ایک. دو, وعزروہ, اس نبی پر جو تہمتیں لوگ لگا رہے ہیں ہم صفائی دیں اس کی. ہمارے نبی آج ہمارے سامنے نہیں ہے تو اب کس کو صفائی دینی پڑے گی؟ ہم کو دینی پڑے گی. نہیں, ہمارے نبی ایسے نہیں تھے, ہمارے نبی ٹیررسٹ نہیں تھے, ہمارے نبی امن والے نبی تھے, رحمت للعالمین تھے. ہمارا کام ہے بتانا. ہمارے باپ دادا کو کوئی برا بولے سن کے لیں گے, صفائی دینے لگے، ایسا نہیں تھا، ایسا تھا، میں تھا وہاں پہ. اور نبی کو کوئی برا بول رہا ہے ہم صفائی نہیں دے رہے، اپنے گھروں میں کھا پی کے خوش ہیں، سو رہے ہیں، اور زیادہ زیادہ کچھ کریں گے تو جلوس نکال کے دو دن کا جلوس اور اس کے بعد ٹھنڈے پھر سو جائیں گے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ زندگی بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچانا یہ واقعی کام ہے کرنے کا، ڈیڈیکیشن کے ساتھ میں ٹارگیٹ بنا کے. تو اس نبی کے اوپر ایمان لائیں، اس نبی کا دفاع کریں، ڈیفینس کریں، اور ونصروہ اس نبی کی مدد کریں، اس نبی کے کاز میں اس کو سپورٹ کریں، اور وَاتَّبَعُ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اور اس نور کی اتباع کریں جو اس نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے، قرآن و سنت کی اتباع کریں، اس کو فالو کریں. تو اللہ نے فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. جس کو کامیاب ہونا ہے وہ نبی پر ایمان لائے، نبی کا دفاع کرے، نبی کی مدد کرے، اور نبی پر نازل ہونے والے نور کی اتباع کرے. یہ آدمی ہے جو واقعی فلاح پانے والا ہے، کامیاب ہونے والا ہے. خالی نعرے لگانے سے آدمی کی انرجی ویسٹ ہو جاتی ہے اور کچھ ملتا نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کا علم حاصل کر کے اس کی دعوت دینے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.